احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد آل محمد واجل فرجم. خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, پروردگار عالم نے ایک بار پھر توفیق دی کہ ہم مسلمانوں کے حالات کو سمجھیں, اپنے زمانے کے حالات کو سمجھیں. اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں میں سے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم, جو زندگی گزارتا رہے اور مسلمانوں کے مسائل کو نہ سوچے, اہمیت نہ دے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور کیسے کوئی ان حالات میں اہمیت نہ دے, جو مظلومیت ہمارے سامنے ہے اور جو انسان سوز مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس طرح انسانیت کی بے اصطلاح تذلیل کی جا رہی ہے بڑی طاقتوں کے ذریعے سے, تقریباً وحشیانہ طریقے سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے, جس میں تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, سوال ابھرتا ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ہوا, کوئی حد ہوتی ہے آخر؟ دشمنی کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, دشمنی کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. دنیا میں جنگیں ہمیشہ سے تھیں, اور جیسا کہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے کہا بھی تھا, یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. لیکن خون بہانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, ایسے خون بہائے گا کہ مثلا 10-12 دن میں 700 مظلوم بچے, اللہ اکبر, ایک مظلوم بچے کے لیے خدا تعالیٰ اگر فرماتا ہے بے ائی زمبن قتلت, 700 بچے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو 700 مظلوم ارواح خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گئی ہوں گی, یہی اسرائیل کی نابودی کے لیے بہت ہے, یہی ان کی نابودی کے لیے کافی. تو ایک سنگین مرحلہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات ہم سب کے لیے چیلنج ہیں, چیلنج ہیں کہ ہم بالآخر کیا کر کے دکھائیں گے, اور ہر انسان کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. یعنی آپ تصور فرمائیے, ہم تو مسلمان ہیں, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے والے ہیں, ہمارے تو مکتب کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف بولنا ہے. جو مولا نے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, تو ہم نے کرنا ہی تھا. تصور کیجئے کہ جو جن کے نام پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے, یعنی یہودی, جبکہ یہ بالکل غلط ہے, یہ کرنے والے یہودی نہیں ہیں, یہ لوگ صہیونی ہیں, تو اگر یہودیوں کے نام پر بھی کیا جا رہا ہے تو یہودی خود میدان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس ظلم کے اوپر راضی نہیں ہیں. امریکہ میں, یو کے میں یہودیوں نے مظاہرے کیے ہیں کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں, یہ جو ہمارے نام کے اوپر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے, اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ایک انسانیت کی کھیپ ہے جو اس میں ناکام ہو جائے گی, اور کچھ لوگ ہوں گے جو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اور یوں لگتا ہے جیسے شاید یہی وہ آگہی ہے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے بہت ضروری تھی, کہ ایک ظالم ہوں گے جو تعداد میں کم ہوں گے لیکن حاکم ہوں گے, اور ایک مظلوم ہوں گے جو تعداد میں بہت ہوں گے لیکن ظلم سہ رہے ہوں گے، اور ان کے اندر ایک اویئرنیس، بیداری آئے گی، اور امام تشریف لائیں گے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجاورا۔ تو جو رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، یہ امام کی تشریف آوری کے لیے چابی کی طرح کام کرے گا۔ یہاں سے ہمارے ضمیر چیلنج ہو رہے ہیں، ہم اس آزمائش میں ڈالے جائیں گے، ہم اور پوری انسانیت۔ اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ اور ہم مل کر، یہ در حقیقت اپنے ضمیر کو سکون دلانے کے لیے کہ اگر کچھ کر کے بھی یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں تو الحمدللہ، کم سے کم اس طرح سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جس کی جتنی توانائی میں ہو، اللہ نے چاہا تو اس سے زیادہ ہماری توانائی میں آئے تو ہم مظلوم کا اس سے زیادہ ساتھ دیں۔ فی الحال جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ خدا نمتال اس ادائے فرض کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے اندر ہم تاریخی پس منظر کے اوپر کم بات کریں، چونکہ ظاہر موجودہ حالات وہ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت اب وہ موقع گزر گیا کہ ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں کہ مثلاً 1897 میں یہ ہوا تھا، 1900 فلاں میں یہ ہوا تھا، اب وہ موقع نہیں ہے، اب وہ وقت ہے کہ ہم موجودہ حالات کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اب ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ ہم یہ بتائیں کہ صہیونی غلط ہیں، ہم سب الحمدللہ کنونسڈ ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں پہنچے گا، تو ہم معمولاً کوشش کریں گے کہ اسی کے اوپر رہیں۔ صرف نظریاتی طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ میں اپنی مثلاً جوانی سے جو اللہ کے وعدوں کو سن رہا تھا کہ خدا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، خدا مظلوم کو طاقت دیتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے جیسے خدا کے جو وعدے ہمیں بتائے گئے تھے دین کے آئیڈیالوجی کے اندر، وہ وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، مجھے اس طریقے سے احساس ہوتا ہے۔ ورنہ اس مسئلے کے اندر ظاہری طور پر کچھ بچا نہیں تھا۔ جو کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا پہلے، اور اسپیشلی 1990 کے قریب جو اوسلو پیس اکارڈ ہوا، اس کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ تعالی ختم ہو جائے گا، یہ لگ رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالی نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اور اس میں ابتدا میں کم از کم بلا شک و شبہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا امام خمینی کی شخصیت کی تاثیر کو۔ اگر نہ ہوتے امام خمینی اور وہ موومنٹ جو انہوں نے شروع کی، اگر اس کو مائنس کریں تھیوریٹیکلی، اب یقین مانیے معاملہ ختم ہو گیا تھا، معاملہ ختم تھا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، خدا نمتال نے صحیح وقت کے اوپر صحیح شخصیت کو صحیح پیغام کے ساتھ ارسال کیا، انہوں نے قوموں کو بیدار کیا، اور الحمدللہ 40-50 سال کی محنتوں کے بعد اب ہم آج ایسے ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پر اس ظالم کو اپنی تاریخ کے سب سے سنگین چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا اس بات پر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا نے امام خمینی جیسی شخصیت کو بھیجا، اور ان کے بعد لوگوں نے قربانیاں دے دے کر حق کے لشکر کو اس جگہ تک پہنچایا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھ سکیں۔ خدا کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں بغیر مزید کسی تمہید کے حالات جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے صرف ایک سوال کو جواب دینے کے لیے، جو کبھی کبھی کیا جا رہا ہوگا، آپ کی طرف بھی شاید آیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہے، میں بھی اپنے طور پہ ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ذرا سا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی بن جائے گا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا حماس نے شہریوں کے اوپر حملہ کر کے ظلم نہیں کیا؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے مختلف حلقوں سے۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگر وقت ہوتا تو میں تاریخ میں جاتا اور اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ فلسطین جس کو ہم فلسطین آج کہہ رہے ہیں اصل میں ہے کیا، اسرائیل کیسے بنا، اسرائیل جب بنا تھا تو کتنے حصے پہ بنا تھا اور وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچا ہے۔ بالکل خلاصہ کرنے کے لیے اتنا عرض کروں گا، 1948 میں جب اقوام متحدہ میں اسرائیل کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اور اسرائیل بنا تھا، اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، پاکستان نے نو ووٹ دیا تھا۔ میں پاکستانی ہونے کے ناطے خدا کا شکر کرتا ہوں، اس وقت کوئی جو بھی وہاں پہ بیٹھا تھا جس کسی نے بھی کیا اس نے نو ووٹ ڈال دیا، ورنہ زندگی بھر کی ذلت ہمارے سر پہ آ جاتی کہ ہم پاکستانیوں نے بھی نعوذ باللہ تعالیٰ یس دیا تھا۔ نہیں، اللہ کا کرم ہے، ہم نے اسرائیل کو نو کہا تھا۔ وہ جو اسرائیل بنا تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن وہ جو بنا تھا وہ فلسطین کے کچھ حصوں کے اوپر بنا تھا۔ اس کے بعد مسلسل جنگیں کیں اسرائیل نے، اور اسرائیل نے جو اقوام متحدہ نے فلسطین کہا تھا اس کے اوپر بھی سب پہ قبضہ کر لیا، تو پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جبکہ ان کو جو حصہ دیا گیا تھا وہ اسپیسیفک حصہ تھا، اس سے زیادہ ان کا جورسڈکشن اقوام متحدہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق یہ ملک متجاوز ملک ہے، ایگریسر ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن کے مطابق۔ یہ جو حماس نے حملہ کیا یہ اس ایریا پہ نہیں کیا ہے جو اسرائیل کا ایریا تھا اقوام متحدہ کے نقشے میں۔ جس جگہ پہ حملہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جو اقوام متحدہ کے نقشے میں فلسطین ہے۔ اب اقوام متحدہ سے کسی کو پوچھنا چاہیے، آپ اسرائیل، آپ حماس کو کنڈم کر سکتے ہیں کیا اپنے نقشے کے مطابق؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کیا، اس نے اپنے ہی ایریا کے اوپر جو دوسرے قابض ملک نے گھس کے حملہ کیا تھا، قبضہ کیا تھا، اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے اسرائیل کے شہریوں پہ جا کے حملہ کیا، نہیں، انہوں نے قطعاً اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہی علاقے کے اوپر حملہ کیا جس کے اوپر کوئی اور قابض آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، وہ جو قابض آ کے بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک سادہ سی ترکیب کی کہ اس نے وہاں پر فوجیوں کو بٹھایا، ان فوجیوں کو شو یہ کیا کہ یہ آبادیاں ہیں، ان آبادیوں کے ساتھ کچھ خواتین اور بچوں کو بھی رکھا گیا، جو فلسطین ہیں ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مرد مسلسل 75 سال سے ان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس علاقے پہ حملہ نہیں کیجیے گا چونکہ یہاں خواتین ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر خواتین اور بچوں کا احترام ہونا ہے تو صرف ان کی خواتین اور بچوں کا احترام ہونا؟ یہ جو غزہ میں گھس گھس کر مغربی کنارے کے اوپر گھس گھس کے فلسطین کے اندر بچے اور عورتیں مرتی رہیں، ان کا کیا حساب ہونا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا لانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ علاقہ ان کا نہیں ہے؟ اچھی طرح سے پتا تھا۔ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے ان کو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، سیٹلرز، آبادکار۔ یہ جو آبادکار ہوتے ہیں اتنے مسلح اور اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی کی غیر موجودگی میں یہ آرمی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، ورنہ ہم صرف جا کر یہ پوچھتے کہ آخری 75 سال میں سیٹلرز کے ہاتھوں کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے یہ رقم دسیوں ہزار میں ہے، دسیوں ہزار میں۔ اچھا، یہ جو سیٹلرز تھے کیا ان کے فوجی ہونے کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سیٹلرز تھے یہ صرف مسلمانوں کے قاتل نہیں تھے۔ اگر آپ آج ہی ابھی اس پروگرام کے بعد گوگل سرچ کریں اور زائونسٹ ملیٹنسی کو سرچ کریں تو آپ کو کچھ آرگنائزیشنز ملیں گی۔ مثال کے طور پر میں نے چند کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک آپ کو نام ملے گا ارگون نام کر کے، ایک نام ملے گا ہگانا نام کر کے، ایک نام ملے گا لیہی نام کر کے۔ کب سے ہیں یہ تنظیمیں؟ 1920 سے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ فلسطینیوں کو قتل کرتے تھے. صرف فلسطینی مارے نہیں، انہوں نے یہودی بھی مارے ہیں. کون سے یہودی؟ جو ان کی فکر کے مخالف تھے. یہ میں نے آج خود دوبارہ جا کے گوگل کو سرچ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بول دوں اور آپ جائیں اور آپ کو نہ ملے تو آپ کہیں زہی صاحب پتہ نہیں کس کا ایڈریس دے کے چلے گئے. ابھی بھی ہے وہاں پر کہ انہوں نے مارے ہیں. اب آپ تصور کیجئے جو آرگنائزیشنز اپنے ہم مذہب یہودیوں پہ رحم نہیں کر رہی اور یہ سیٹلرز ہیں. عجیب بات یہ بھی عرض کروں کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی مارا ہے. کب؟ اسحاق رابن کو، جب اس نے ان کے سیٹلرز کو پیچھے لانے کی کوشش کی. اتنے وحشی ہیں یہ، اتنے بڑے دہشت گرد ہیں یہ. اگر ان کے اوپر فلسطینیوں نے حملہ کیا اپنے علاقے کو خالی کرنے کے لیے تو یہ سویلین پہ حملہ ہے. یہ وہ پرابلم ہے. اب اس کے بعد میں زیادہ تاریخی پس منظر میں نہیں جاؤں گا. ایک اور سوال ہے جو کبھی کبھی اٹھایا جاتا ہے، اس کا مجھے جواب دینا ہے. اس کے لیے مجھے فلسطین کے دو حصوں کو جو اس وقت فلسطینیوں کے ہاتھ میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر آپ نے فلسطین کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھا ہو اور آپ نے دو ٹرمز بہت زیادہ سنی ہوں گی، ایک غزہ کی پٹی اور ایک دریائے اردن کا مغربی کنارہ. اس دریائے اردن کے مغربی کنارے کو صرف مغربی کنارہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ویسٹ بینک تعبیر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے یہاں بینک کا مطلب بینک نہیں ہے، بینک کا مطلب یہاں کنارہ ہے. تو اس کو دریائے اردن کا مغربی کنارہ کہتے ہیں. دریائے اردن کا مغربی کنارہ بالکل نام سے واضح ہے. اردن اور فلسطین کے درمیان ایک دریا بہ رہا ہے، اس کو دریائے اردن کہتے ہیں. دریائے اردن کا جو مشرقی کنارہ ہے وہ اردن ہے، اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے یہ فلسطین ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً اسرائیل کے شمال مشرق میں واقع ہوا ہے، شمال مشرق میں. غزہ کی پٹی اسرائیل کے فلسطین کے بالکل مغرب میں سمندر کے ساتھ ملی ہوئی جگہ کا نام ہے. صحیح ہے، اس کو پٹی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اسٹریچڈ ہے، کھچی ہوئی ایک حصہ ہے. اس کے اندر تقریباً 22 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. آپ کا جو لاہور کا پرانا شہر ہے وہ کیا کنجسٹڈ ہوگا جو غزہ کی پٹی کنجسٹڈ ہے. لاہور کا پرانا ایریا بھی کم کنجسٹڈ نہیں ہے. پتلی پتلی گلیاں، مجھے اندر گئے ہوئے بھی شاید 10-15 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کنجسٹڈ غزہ کی پٹی ہے. یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ ایک حصہ مغرب کی طرف ہے، اور شمال مشرق میں دریا اردن کا مغربی کنارہ ہے. کیا یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں؟ نہیں. ان کے درمیان تقریباً 70-75 کلومیٹر کا ایئر ڈسٹینس ہے اوپر سے. یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس میں 22 لاکھ لوگ ہیں. اس میں خوبی ہے، یہ سب ایک جگہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اس غزہ کی پٹی پر ایڈمنسٹریشن فلسطینیوں کی ہے اور حماس کے ہاتھ میں ہے، اسلامی جہاد کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، مغربی کنارہ اس سے بالکل مختلف ہے. مغربی کنارے پہ لوگ مل کے نہیں رہ رہے فلسطینی. تقریباً 200 کے قریب آبادیاں ہیں. ساری آبادیاں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں. ہر فلسطینی آبادی کے ساتھ ایک یہودی صہیونی آبادی بسی ہوئی ہے. آبادیوں کے اندر بھی کنیکشن نہیں ہے. یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس میں خوبی ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. مغربی کنارہ بالکل ایسا نہیں ہے، وہاں سب اسکیٹرڈ ہیں، اور وہاں پہ بیچ میں نے بتایا سیٹلرز ہیں جو ایکچولی پیراملٹری فورسز ہیں، وہ سویلینز نہیں ہیں، وہ پیراملٹری فورسز ہیں جو وہاں پر ہیں. آپ کو پتا ہے اسرائیل کے اندر 36 مہینے ہر مرد کے اوپر فوجی ٹریننگ کمپلسری ہے، اور تقریباً 21 یا 30 مہینے خواتین کے اوپر کمپلسری ہے. تو آپ مت سوچے گا کہ وہاں پہ کوئی مرد اور عورت سیٹلر کے نام پہ بیٹھا ہوگا جو فوج میں ٹرینڈ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا. سب ٹرینڈ ہیں، سب کے پاس اسلحہ ہے، اور اس کی دسیوں ویڈیوز آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائیں گی، جب سیٹلرز فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، بالکل فوجی انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹرینڈ، ویل ٹرینڈ. یہ جو غزہ کی پٹی میں ہوا، یہ مغربی کنارے میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کے درمیان یہ سیٹلرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ایک آبادی اٹھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہی سیٹلرز ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. غزہ کی پٹی 2007 سے اسلامی جہاد اور حماس کے ہاتھ میں ہے الیکشنز جیتنے کی وجہ سے، لیکن مغربی کنارے کے اندر فلسطینیوں کے نام پہ جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ یاسر عرفات کی فتح کی بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ میجر ڈفرینس ہے کہ فتح 75 سال تک فلسطینیوں کو کچھ نہیں دے سکی، اور حماس اور اسلامی جہاد نے آ کر ان لوگوں کو یہ عزت اور یہ مقام نصیب کیا ہے. صرف آپ کی مزید پہچان کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو مغربی کنارہ ہے وہ تین زونز میں تقسیم ہے، تین زونز میں. ایک زون اے ہے جو تقریباً 18% ہے، یہ مکمل فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، سیکیورٹی بھی اور میونسپلٹی بھی. زون بی ہے جو تقریباً 22% ہے، یہ میونسپلٹی فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، سیکیورٹی صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. اور زون سی جو تقریباً 60% ہے، اس کی میونسپلٹی اور سیکیورٹی دونوں صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب ہے مغربی کنارے کی سیکیورٹی کا چارج صرف 18% کا فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، سب کا سب باقی صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. اس خاطر وہاں پر موومنٹ بہت مشکل ہوگی، اور وہاں پہ شاید تھوڑا بہت ٹکراؤ تو ہوتا ہے، لیکن جس طرح غزے سے نکل کر ایک موومنٹ چلی وہ وہاں پہ چلنا مشکل پڑتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ غزہ کی پٹی میں صرف کیوں ہو رہا ہے اور مغربی کنارے سے اس طرح سے کیوں نہیں نکلا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آخری بس اس سلسلے میں ایک پوائنٹ، کیا سارے یہودی صہیونی ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. بس یہودی ایک مذہب ہیں، رسپیکٹڈ ہیں. قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن کم سے کم قرآن کریم نے فرمایا کچھ یہودیوں کو یقیناً خدا متعال کی بندگی میں دیکھو گے. میرے خیال میں ایک کوشچن یہی ہے، اکثریت یہودیوں کی صہیونی بنی ہوئی ہے جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور ظالم ہیں، لیکن کم سے کم رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ ان یہودیوں کو کہ جو یہودی ہیں اور صہیونی نہیں ہیں. تو قطعاً ہم کسی بھی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہر یہودی صہیونی ہے، ہر یہودی دشمن ہے. نہیں، ہر یہودی دشمن نہیں ہے، ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. آپ سے میں نے عرض کیا کچھ یہودی ہیں امریکہ میں، یو کے میں، وہ صہیونیت کے خلاف ہیں، مظاہروں میں بھی ریگولر آتے ہیں. کبھی بھی آپ قدس کی ریلی میں چلے جائیے یو کے میں یا امریکہ میں، تو آپ کو یقیناً وہ یہودی مل جائیں گے کہ جو ریلیز میں آتے ہیں اور وہ اسرائیل کے شخص خلاف ہیں. اب آئیے موجودہ صورتحال کی طرف. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 7 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے، اس حملے سے اس وقت 13 دن گزر گئے. اب تک کی جو جنگ ہوئی ہے، اگر آج کسی بھی وجہ سے رات میں جنگ بندی ہو جائے، ابھی کوئی امکان نہیں ہے فی الحال، اگر آج رات جنگ بندی ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے، کون جیتا اور کون ہارا؟ ایک میجر کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کو ہر پوائنٹ کے اوپر یہ دیکھنا ہوتا ہے کس نے کیا اچیو کیا. تو اگر آج جنگ رک جائے، سیز فائر ہو جائے کسی بھی وجہ سے، جس کا بھی امکان نہیں لگ رہا، اگر ہو جائے تو کون جیتا؟ تو میرے پاس کچھ پوائنٹ ہیں. پہلی بات، میرے خیال میں انڈسپیوٹڈ حماس جیت گئی ہے. انڈسپیوٹیڈ، اگر آج رات سیز فائر ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، اب تک کی جنگ میں کنفرم حماس جیت چکی. کیوں جیت چکی؟ نمبر ایک، 75 سال سے یہ پروپیگنڈا تھا کہ اسرائیل کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں دوسرے تیسرے نمبر پہ تو یقیناً ہے، کنفرم. الحمدللہ رب العالمین، حماس کے چند سو مجاہدوں نے وہ کارنامہ کیا، 75 سال کا یہ انویسٹمنٹ پلان جو پوری دنیا کا میڈیا ان کا ساتھ دے کر ہم لوگوں کے دماغوں کے اوپر بمباری کرتا تھا کہ یہ فوج اتنی طاقتور ہے، وہ سارا کا سارا خاک میں مل گیا. لیکن یہ میں بتاتا تو چلوں، ہمارے اندر بھی کچھ غلام ذہن ابھی بھی ہیں جن کے دماغ سے ابھی بھی یہ بھوت نہیں اترا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی 75 سال ہم نے کچھ کھایا ہے، وہ نگلتے ہوئے ہمیں دیر ہو رہی ہے. اب نکل دیں، اب اس کو مزید اپنے شکم میں نہیں رکھیں. کیا نشانی ہے؟ ابھی بھی کچھ دنوں کے بعد واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آ جائے گا اور اس میں یہ بتائیں گے کہ اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا اس نے یہ بات کہی تھی. تم ابھی تک پٹے ہوئے، گھسے ہوئے، ہارے ہوئے گھوڑوں کے اوپر شرطیں لگا رہے ہو، ابھی تک ان کی تعریفیں کر رہے ہو. اتنا کچھ ہو گیا، کیا یہ شعور دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ؟ اگر ہوتا تو کچھ کر لیتے اگر ابھی تک ان کے پاس تھا تو. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ ہیں چیمپئنز تصویروں کے، میڈیا کے. 75 سال میں انہوں نے یہ ہمیں دکھا دکھا کے اپنے کام کو ثابت کیا تھا. تو مجھے بہت پرانے زمانے کا ایک لطیفہ یاد آتا ہے. بہت پرانے زمانے میں روم کے اندر دو شہر تھے، تو ایک شہر مشہور تھا جنگوں کے لیے، ایک شہر مشہور تھا اشعار کے لیے، شعر، لٹریچر. تو کسی نے ایک تصویر بنائی، جو لٹریچر کے لیے مشہور شہر تھا اس کے کسی آرٹسٹ نے ایک تصویر بنائی کہ اس کے شہر کا ایک بندہ 4 جنگجو شہر والے کے فوجیوں کو مار رہا ہے. تصویر بنائی کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر ان کے 4 کو مار رہا ہے، جبکہ بات الٹی تھی. وہ جو جنگجو تھا وہ ایک آتا تھا، ان کے 4 مارتا تھا. تو وہ جو آرٹسٹ کی قوم تھی، وہ ایک دن کھڑا تھا ایک آدمی، تو وہ جو جنگجو قوم تھی ان کا بھی ایک آدمی کھڑا تھا، وہ دونوں تصویر دیکھ رہے تھے. تو آرٹسٹ کی قوم نے کہا کہ دیکھا میری قوم کتنی بہادر ہے، ایک بندہ تمہارے 4 کو مار سکتا ہے. تو وہ جو جنگجو تھا اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف ایک جملہ کہا، تصویر میں، تصویر میں، میدان کچھ اور ہے. ہم نے 75 سال تصویر دیکھی تھی. الحمدللہ رب العالمین، حماس نے کوشش کی وہ تصویر نیچے اتارے اور لوگوں سے کہے کہ عقل کے اندھو، اب تو مان لو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا، ایک بات یہ. دوسری بات، وہ بھی ہم جیسے غلاموں کے لیے بہت ہے. بعض ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بٹھا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے پلانرز ہیں، یہ 250 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ یقین مانیے، جب میں لوگوں سے کبھی بات کرتا ہوں نا تو مجھ سے کہتے ہیں مولانا گورے تو اپنے سیوریج کی پائپ کے لیے بھی 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم تو وہ پاگل ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم سے مطلب مسلمان. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے واٹس ایپ میسیجز کے پیچھے ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں بنا بنا کے دے رہی ہیں، اور ہم بلا سوچے سمجھے بڑھا رہے ہیں. اگر آپ سے، اس بندے سے کوئی مشورہ آپ میں مانگیں کہ میں میسج بھیجوں یا نہیں بھیجوں، تو میں کہوں گا جو سنیں اور پڑھیں ان میں سے 100 میں سے 1 آگے بھیجیے گا، کیونکہ میں یہ امکان دوں گا کہ 90% جعلی ہوں گے، بنانے والوں نے بنائے ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں اس موقع پہ ایک درخواست کروں گا، کبھی کوئی طنز آمیز، نا امید کرنے والا، مایوسی دینے والا میسج خدا کا واسطہ آگے مت بھیجیں. یہ کسی اور نے بنا کے ہمیں پکڑایا ہے. ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، مولانا ان کا آپ کو نہیں پتا یہ لوگ کیا ہیں. کہاں گئی وہ پلاننگ؟ ان کی ناک کے نیچے ان کے مقبوضہ علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے چند مجبور لوگوں نے ان کے خلاف وہ پلاننگ کی جس کو عمل میں لانے کے لیے مہینوں کم از کم کام چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ فوجی بیٹھے ہوئے یہاں پر, اگر میں کسی بھی ایک چھوٹے سے بھی فوجی سے پوچھوں کہ بھائی مجھے 1200 لوگ دشمن کی ٹیریٹری میں داخل کرنے ہیں, موبیلائز کرنا ہے, کتنا اسلحہ چاہیے, کتنا لاجسٹک چاہیے, انہوں نے اندر جا کے شاید کئی دن تک باقی رہنا ہے, پھر بعد میں واپس بھی آنا ہے, کتنی پلاننگ چاہیے, اور یہ اسرائیل کی ناک کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے انجام دیے. اب بھی آپ بولو گے یہ پلانر ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, جو بہت بڑی ایک لیسن ہے ہم سب کے لیے, وہ یہ کہ اگر ہو گیا تھا تو کم سے کم ریئیکشن تو اچھا دے دیتے. کیا ریئیکشن دے سکے؟ وہ ریئیکشن دیا جو ان کے لیے اور بڑی بدنامی اور بڑی بے عزتی کا سبب بن گیا. یہ کوئی فوجی حملہ نہیں کر سکے, یہ کوئی اسٹریٹجیکلی ڈیسائسو ایکشن نہیں لے سکے, یہ صرف ایک کام کر سکے, شہری آبادی کو بمباری کریں. اگر کوئی فوج شہری آبادی کو بمباری کر رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل ہوں گا, بدنام ہوں گا, تو اس کی صرف ایک وجہ ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن ٹیبل پہ باقی نہیں رہا ہے, پریکٹیکل آپشن نہیں رہا. تو خدا کے لیے, وہ جو آپ اور میں سوچ رہے تھے اسرائیل دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے, نہیں ہے. وہ سید بیچارے کب سے ہم سے کہہ رہے تھے یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں. کیوں نہیں مانتے ہم لوگ؟ ہم سوچتے تھے یہ بہت بڑے پلانر ہیں, خاک پلانر ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کیا پلاننگ کی ہے ان لوگوں نے جو ان کی آنکھوں کے سامنے, انہوں نے کیوں 70 سال میں پلاننگ نہیں کی تھی, 50 سال میں, حتیٰ کم سے کم آخری 10 سال میں کہ کبھی فلسطینی حملہ کریں گے, کیوں پلاننگ نہیں کر سکے تھے؟ تیسری بات, امریکہ, یو کے, یورپ, باقی سینکڑوں ارب ڈالر دیا تھا ان کو ٹیکنالوجی کے نام پر. دنیا کی تقریباً ہر بڑی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ رکھنے والی کمپنی ان کے ہاں جا کر کام کرتی تھی. یہ اس کنٹری کی ٹیکنالوجی ہے؟ کتنا انہوں نے پمپ کیا پوری دنیا کو, ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور وہ دنیا میں کسی پر کو بھی نہیں مارنے دے گا, یہاں پر پرندہ پر نہیں مارے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, سب کا سب تہس نہس. کہاں گئے وہ ہزاروں ارب ڈالر؟ اگر پورے زمانے کو حساب لگائیں تو یقیناً ہزاروں ارب ڈالر بن جائیں گے, سب کا سب غارت ہو گیا. تو اگر 13 دن کی جنگ میں صرف یہ ایک اچیومنٹ ہوئی ہوتی, آپ یقین فرمائیں یہ ایک اچیومنٹ بہت ہے, ایک اچیومنٹ بہت ہے. دوسری بات, فلسطینیوں میں ہمت کا ہونا سب سے اہم کام ہے. جو میں نے اپنے سلسلے میں عرض کیا, اپنے قوم کے سلسلے میں عرض کیا, اس سلسلے میں ایک نقطہ یہاں پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ, لیکن دوبارہ اس کو دہراؤں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد, سب مل کر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. واجب فرج. کوئی قوم اسلحہ نہ ہونے سے نہیں ہارتی, کوئی قوم پیسہ نہ ہونے سے نہیں ہارتی. تو وہ جو ہم سے کہتے رہتے ہیں نا کہ یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, صہیونیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, پیسوں سے کوئی نہیں جیتتا. ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی سے نہیں جیتتے. کس سے جیتتے ہیں؟ ہمت, اعتماد. فلسطینیوں نے ایک بات ثابت کی ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے صہیونیوں کی طرح, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے صہیونیوں کی طرح, لیکن 75 سال کا ظلم بھی ان سے اعتماد نہیں چھین سکا ہے. ان کے پاس اعتماد ہے, اس اعتماد کے ساتھ انہوں نے کام کر کے دکھایا. اپنے لیے بھی میں یہی عرض کروں گا, اگر آپ کو اور مجھے دنیا میں کچھ کرنا ہے حق کے لیے, اعتماد رکھیں, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں. اگر کسی کو کم سمجھنا ہوتا, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, تو ان فلسطینیوں کو بیچاروں کو اپنے آپ کو حقیر سمجھ لینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم 75 سال سے کسی کا ظلم سہ رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا اعتماد ختم نہیں کیا, اس اعتماد کو اپنے اندر زندہ رکھے. آپ کے پاس تو اس سے بہت کچھ زیادہ ہے جو فلسطینی جس مشکل میں، آپ بہت کم مشکل میں. تو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے اپنا اعتماد زندہ رکھا اور اس اعتماد کی بیس پر ایک ایسی اچیومنٹ دکھائی جو ان کو اگلے دسیوں سال تک مزید اعتماد دینے کے لیے کافی ہے. اگر آج وہ یہ کام کر سکیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کا وجود بچ بھی گیا، اگلی دفعہ میں جو کچھ آج ہوا ہے اس سے دسیوں گنا آگے کی بات ہوگی. جیسا کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ پچھلوں کے مقابلے میں دسیوں گنا آگے تھا، اور یہ اس اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کے اندر رہا ہے. تو اعتماد سب سے اہم بات ہے. چوتھی بات، اسرائیلی 70-75 سال تک یہ کہتے رہے، ان کا پروجیکٹ کیا تھا؟ ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ جب ایک قوم پہ آپ قبضہ کرتے ہیں، ایک نسل کے بعد قوم بھول جاتی ہے. ان کا پروجیکٹ یہ تھا، ایک نسل کے بعد قوم بھول جاتی ہے. 48 میں اسرائیل بنا، 30 سال گزر گئے، 78 کیمپ ڈیوڈ ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے 30 سال کے بعد کیمپ ڈیوڈ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فلسطینی بھول گئے ہوں گے. اس کے بعد 30 سال اور گزر گئے، اوسلو پیس ایگریمنٹ، فلاں فلاں فلاں، کون کون سے ایگریمنٹ. ایزمپشن کیا تھا؟ دو نسلیں گزر گئی ہیں، اب تو یقیناً بھول گئے ہوں گے. صحیح ہے؟ ایک بات ثابت ہوئی، شاید اسرائیلی بھول گئے ہوں گے، فلسطینی نہیں بھولے. اور اب انہوں نے اسرائیلیوں کو ان کے گلے میں ڈال کر یاد دلایا ہاتھ کے، تم قابض ہو، تم یہاں نہیں ٹک سکتے. 75 سال کے بعد بھی ان کو یاد دلایا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ٹکنے دیں گے اپنی زمین کے اوپر. بحمد اللہ اس جنگ کے نتیجے میں ریورس مائگریشن بہت تیز ہوئی ہے، اور آپ ابھی انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے. آپ نے شاید خبروں میں دیکھا ہوگا کہ امریکن ایئر لائنز کتنی دفعہ اسرائیل گئی ہیں وہاں سے نکالنے کے لیے لوگوں کو، کہ جو وہاں سے نکل کے واپس جانا چاہتے ہیں. اور یہ ریورس مائگریشن بہت تیزی سے ہوگی اور ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آخری بات کہ اگر ابھی جنگ ختم ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر ابھی جنگ ختم ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک پارٹی اور جیت گئی ہے، بہت آگے جا کے جیتی ہے. وہ کون ہے؟ مقاومت، ایکسس آف ریزسٹنس. یہ بہت آگے جا کے جیت گئے. کیوں؟ ایکسس آف ریزسٹنس میں چند پارٹس ہیں، ایک ایران ہے جو اس کا سینٹر ہے، ایک عراق ہے جو اس کا ایک حصہ ہے، ایک سیریا ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں انصار اللہ ہے، فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد ہے. سب سے کمزور پارٹ کون سا ہے؟ حماس. یہ ویکسٹ ہے. کیوں؟ یمن کے انصار اللہ ان سے بہت آگے ہیں، سیریا ان سے بہت آگے ہے، حزب اللہ ان سے بہت آگے ہے، اور ایران ان سب سے بہت آگے ہے. اور اسرائیل کو کس نے ہرایا ہے؟ حماس نے. اب آئیں آج کی زندگی پر. آپ کی اور میری اس پر خواہش کیا ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہوگی سیز فائر ہو جائے. بہت سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں سیز فائر ہو جائے، تاکہ غزہ میں جو ستم ہو رہا ہے یہ ستم ختم ہو جائے، بچے اور عورتوں کی جانیں بچ جائیں. اس کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم بھی یہ چاہیں گے کہ عورتوں بچوں کی جانیں بچیں. لیکن اگر میرے دل سے کوئی پوچھے، شاید میں باہر بیٹھا ہوں اس وجہ سے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پہ حملہ کر دے. میرا دل چاہ رہا ہے یہ کر دے حملہ. کیوں؟ اگر یہ حملہ کر دے تو پوری مقاومت کو جواز مل جائے گا کہ اب ہم حملہ کرنے میں مجاز ہیں، اگر یہ حملہ کر دیتا ہے. چونکہ ریڈ لائنز انہوں نے پہلے سے سیٹ کی ہوئی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے غزہ پہ گراؤنڈ آپریشن کیا، یقیناً مقاومت کودے گی. اور جو سمپلسٹ آف کیلکولیشنز ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ ملک، قابض ملک اسرائیل، حماس کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے، تو میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی اسٹریٹجسٹ ہو سوائے ہمارے ایک پاکستانی مولانا کی جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے کچھ بولتے ہیں، جو یہ کہہ سکے کہ اسرائیل یمن سے بھی لڑ پائے، حزب اللہ سے لڑ پائے، شام سے لڑ پائے، یا ایران سے لڑ پائے. ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کو پتا ہے اس وقت. تو اگر یہ اس وقت غزہ کے اندر گراؤنڈ ٹروپس پہ حملہ کر دیتے ہیں ان کے پاس بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رہبر معظم نے 25 سال کہا تھا نا, وہ 15 میں ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ قطعاً بہت جلدی پورا ہو جائے گا. اور یہ بھی 15 میں تکلفاً کہہ رہا ہوں, ممکن ہے یہ جنگ آخری جنگ ثابت ہو اگر انہوں نے گراؤنڈ ٹروپس پہ حملہ کیا. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جنگ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, جس کا میں بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اتنی دفعہ انالیسس کر چکا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آتی ہے ایک بات, وہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد. آج تک جب بھی کبھی ہمارے سامنے کویشن آتی ہے کہ کسی نے کسی پہ حملہ کیا ہے یا کوئی جنگ شروع ہوئی ہے یا حتیٰ کوئی لوکل کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, مثلاً آپ نے کوئی دھرنا دیا یا کسی اور نے کوئی دھرنا دیا, تو میں ہمیشہ ایک بات کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹائم فیکٹر کس کا ساتھ دے رہا ہے. ہمیشہ جنگ کے اندر, کانفلکٹ کے اندر, ہمیشہ ایک بات دیکھنی ہوتی ہے, ٹائم فیکٹر کس کا ساتھ دے گا. یعنی اگر پوزیشن یہی رہی تو کون جیت جائے گا, کون ہارے گا. مثلاً سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا, یمن نے مقاومت دکھائی, ریزسٹنس دکھائی. اب بتائیے جلدی کس کو ہے, یمن کو ہے یا سعودیوں کو؟ سعودیوں کو. کیوں؟ وہ باہر سے آئے, وہ باہر سے آئے, ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یمن میں کیا کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کر پا رہے تو ان کو ایک جواب دینا پڑے گا, آپ آئے کیوں تھے, کیوں آئے تھے آپ. صحیح ہے, یہ بہت بڑی پلاننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ فوراً اس بات کو جج کریں ٹائم کس کے ساتھ ہے. اب اس وقت پوزیشن کیا ہے, حماس فلسطین کے علاقے میں گئے, انہوں نے وہاں سے 200 کے قریب اسیر بنائے, پرزنرز ہیں. وہ پرزنرز اس وقت غزہ کے اندر ہیں, ان میں سے کتنے مر چکے ہیں کتنے زندہ ہیں کوئی زیادہ خبر نہیں ہے, لیکن پروبیبلی کافی بڑی تعداد زندہ ہے. انہوں نے بمباری کی, ہر بمباری پر, اسرائیل کی ہر بمباری پر اس کا دنیا میں چہرہ اور خراب ہو گیا, اور ذلیل ہوئے. تو پہلے کچھ لوگ میدان میں آتے تھے ان کے خلاف, پھر ہر بندہ ان کے خلاف میدان میں آ گیا. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جلدی کس کو ہونی چاہیے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے, ایک لحاظ سے جلدی فلسطینیوں کو بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ چونکہ ان کے بندے مر رہے ہیں, ان کے ہاں پانی کی کمی ہے, ان کے ہاں کھانے کی کمی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی جلدی ہونی چاہیے کہ معاملہ ختم ہو تاکہ ہمارے پاس کھانا اور پانی آ سکے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, کیا 75 سال میں حملہ نہیں کیا تھا تو بندے نہیں مر رہے تھے؟ ہاں, بندے پھر بھی مر رہے تھے. جب حملہ نہیں کیا تھا تو غزے کا محاصرہ نہیں ہوتا تھا؟ محاصرہ پھر بھی ہوتا تھا. صحیح ہے. تو اب ہم فلسطینیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہیں کہ فلسطینی حماس کوئی اقدام کرے جس کے نتیجے میں آپ کے گھروں پہ بمباری ہوگی, آپ حماس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے, تو ابھی میں کہاں سے اس بات کو ثابت کروں کہ یہ قوم حماس کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ اس کی سادہ سا ثبوت یہ ہے کہ حماس 2007 سے یہاں پر الیکشنز جیت رہی ہے, 2007 سے غزہ کے اندر موجود ہیں, اور غزہ حماس کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو, ہم اپنے بچے بھی دے کر تمہارا ساتھ دیں گے. صحیح ہے. اور میں نے پچھلے سیشن میں جو چند دن پہلے کیا تھا تفصیل سے بتایا تھا کہ جس نے حماس نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا موسٹ پروبیبلی محمد الضعیف نام کر کے, اس نے یقیناً اس بات کو فورسی کیا ہوگا کہ ہم محاصرے میں جائیں گے, ہمیں پانی اور کھانے کی قلت ہوگی, کتنے عرصے تک کھانا اور پانی ہم اپنی قوم کو دے پائیں گے, اور کتنے عرصے کے بعد ہمیں کھانا اور پانی ملنے کی اجازت مل جائے گی. تو چھوٹی سی بھی اگر آپ وہاں پر سروے کرنے کی کوشش کریں, آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فلسطینی جلدی کے موڈ میں نہیں آئیں گے, یہ ویٹ کر لیں گے. اب آئیے اسرائیل کی طرف. اسرائیل کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیڈلی اٹیک آج تک نہیں ہوا تھا. 200 کے قریب قیدی غزہ کے ہاتھ میں ہیں. ہر روز بمباری نے سوائے چہرہ خراب کرنے کی اور کچھ نہیں کیا ہے. اب کیا اسرائیل انتظار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب اس سے کچھ کرنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کرے تو کیا کرے. اب اس کے پاس دو راستے ہیں, یا تو بمباری اور بڑھائے جس کے نتیجے میں صرف ذلت اور بڑھے گی, اور ایک چانس اور بھی ہے. اس وقت ظاہری طور پر مقاومت نے دو لائنیں دی ہیں انہیں. ایک لائن یہ کہ اگر آپ غزہ میں گھسے شک نہیں کرنا کہ پھر ہم ماریں گے, شک نہیں کرنا کہ ہم ماریں گے. دوسری لائن یہ دی ہے کہ اگر غزہ اس کیٹاسٹرافک لیول پر آ گیا جس میں ہم نے یہ احساس کیا کہ لوگوں کو بڑی تعداد میں موت کا سامنا کرنا پڑے گا بھوک اور قلت سے, قطعاً ہم جنگ کریں گے. صحیح ہے؟ تو دو ریڈ لائنز ہیں. ایک ریڈ لائن, اگر گھسے اندر نو ڈاؤٹ جنگ شروع ہو جائے گی, اس وجہ سے وہ ابھی تک نہیں گھسے. اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی آ کر ان کو سمجھایا کہ اندر گھسنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ تمہارا آخری کارروائی ہوگی ہے, پھر تم نہیں بچنے والے. اگر نہیں گھستے اور یہ بمباری کرتے رہتے ہیں اور فلسطینی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ناقابل تحمل ہوگا مقاومت پھر کودے گی, اس کا مطلب ہے یہ ادھر تک نہیں لے جا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بمباری روکنی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر ٹو, مصر کو رفاہ کی کراسنگ کھولنی پڑے گی, ود ان ڈیز کھل جائے گی. مجھے تقریباً جو کیلکولیشن میں نظر آ رہا ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چند دنوں کے اندر غزہ رفاہ کی کراسنگ جو مصر کے ساتھ اور غزہ کے نارتھ میں ساؤتھ میں ٹچ کرتی ہے وہ کھل جائے گی اور غزہ کو سپلائی شروع ہو جائے گی وہاں سے. اگر سپلائی شروع ہو جاتی ہے فلسطینیوں, اور بمباری بھی کم ہو چکی ہے, تقریباً نل ہو رہی ہے میرے خیال میں اس کے مقابلے میں جو شروع کے دنوں میں تھی, اس کا مطلب ہے فلسطینیوں کو ٹائم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب رہ جائے گا اسرائیل کے ہاتھ میں. اب اسرائیل کے پاس دو راستے ہوں گے, اندر نہیں گھس سکتے چونکہ اس سے یہ مریں گے, بمباری کو روکنا پڑے گا, اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پوری دنیا میں بدنامی ہو چکی ہے. اب دو راستے ہیں, یا تو ذلت مان لو اور اپنے اسیر چھڑوانے کے لیے فلسطین کے اسیر دینے کو تیار ہو جاؤ. اس سے پہلے کا جو ریکارڈ ہے اس میں فلسطینیوں نے ایک فوجی کے بدلے کئی ہزار فلسطینی چھڑوائے ہیں, ایک فوجی کے بدلے. اس وقت تعداد 200 کے قریب ہے. ان 200 میں ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد تقریباً 125 کے قریب کم سے کم فوجی ہیں. کتنے فلسطینی چھوٹنے چاہیے؟ میرے خیال میں اسرائیل کی کسی جیل میں کوئی فلسطینی نہیں بچے گا, وہ سب چھوٹ سکتے ہیں اس وقت. اب سوال یہ ہے کیا اسرائیل یہ کر سکے گا؟ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی ارغمال اندر پڑے رہیں گے, پوری دنیا کے سامنے کوشچن ہوگا کہ تم اتنی بڑی طاقت تھے, تمہارے 200 کے قریب لوگ ابھی تک وہاں پہ پڑے میں تم کچھ نہیں کر سکے. تو عزیزان محترم, میرا اپنا یہ خیال ہے ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے, اسرائیلیوں کو. یہ شاید یہ کریں گے کہ یہ غزہ کے کسی ایک علاقے میں گھسیں, وہاں کچھ لوگوں کو شہید کریں, پروبیبلی یہ کہیں کہ ہم نے حماس کا فلاں لیڈر مار لیا, اور یہ کہہ کر یہ اپنے سیز فائر کو اعلان کریں اور پرزنرز کے سواپ کے لیے تیاری کر لیں. میرا خیال میں یہ ہوگا. جنگ رہے گی. اب یہاں پر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے, اگر انہوں نے پرزنر سواپ کو ایگری کر لیا, کیا حماس ختم ہو جائے گی؟ نہ صرف ختم نہیں ہوگی بلکہ بہت طاقتور ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حماس بہت طاقتور ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ مغربی کنارے میں الیکشن حماس جیتے گی, اگلی دفعہ وہاں پر بھی جیتے گی. تو میرے خیال میں اگر اس وقت صہیونی کوئی بلنڈر کر لیں تو یہ ان کی آخری جنگ بن سکتی ہے. میرا خیال ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بلنڈر کر گزریں اور یہ آخری جنگ بن جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذلت آمیز معاہدے کے اوپر ایگری کریں گے. جیسے یہ ایگری کریں گے، ہزاروں تعداد میں فلسطینی آزاد ہوں گے جیلوں سے. یقیناً اگلے الیکشن میں مغربی کنارہ حماس کے ہاتھ میں آئے گا. کنفرم مقاومت کی طاقت پوری دنیا کے اندر ایکسیپٹ ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی نابودی چند سال کے لیے شاید مؤخر ہو جائے گی، لیکن کنفرم طے ہو جائے گا کہ اس نے ختم ہونا ہے اگلے کانفلکٹ تک. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کام اگلے چند ہفتوں میں حاصل ہونے چاہیے. اور بیچ میں میں نے ایک نوٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تو یہ کہ عورتیں اور بچے مر رہے ہوں، ظاہر ہے کس کو اچھا لگے گا، سب کے دل میں تکلیف ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 84 میں میں ایران گیا تھا پہلی دفعہ، اور 4 سال میں نے جنگ کا زمانہ وہاں رہ کے دیکھا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور صدام نے جو کچھ عراق میں کیا وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، آج جہاں پر عراقی کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لبنان میں جو کچھ صہیونیوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے، آج لبنانی جہاں کھڑے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. یمن میں جو کچھ سعودیوں نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہوا، اور آج جہاں یمنی کھڑے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہر قوم کو عزت سے پہلے خون دینا پڑتا ہے. ہر قوم کو عزت سے پہلے، عزت لینے سے پہلے خون دینا پڑتا ہے. میرا خیال ہے فلسطینیوں نے خون بہا دیا ہے، فلسطینی اپنے عزت کے اندر اور آگے بڑھیں گے. اور تقریباً ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ ان کو اتنے مدت میں یہاں پہ نہیں ہونا ہے، میرا اپنے خیال ہے ہم پوری طاقت کے ساتھ اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ان کو ختم ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ. امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، میں جو اصرار کر رہا تھا جب انہوں نے مردہ بات کہا، میں نے کہا امریکہ بھی کہوں، وہ اس وجہ سے کہ میرا خیال میں اسرائیل اکیلا نہیں مرے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت پر الحمدللہ رب العالمین جمہوریہ اسلامی نے جو اس پاکیزہ خون کے نتیجے میں حاصل کیا تھا وہ امریکہ کی علاقے میں ہیبت کا خاتمہ تھا. عین الاسد کے بیس کے اوپر انہوں نے میزائل مارے، امریکہ کچھ نہیں کر سکا. پہلی دفعہ امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے میزائل کھانے کو ملے اور وہ کچھ نہیں کر سکے. اس بات نے پورے ریجن کے اندر ایک بات کلیئر کر دی تھی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. لا الہ الا اللہ، امریکہ مردہ باد، اسپیکر کا تو نہیں ہے. محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات، محمد و آل محمد اجل، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، تھوڑی سی جو بیک گراؤنڈ میں آواز آتی رہے گی اس کو آپ برداشت کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اختتام تک لے جا سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. جو پوائنٹ میں نے آخر میں ریز کیا وہ یہ کہ اسرائیل کا جو خاتمہ ہوگا وہ صرف اسرائیل کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یقیناً امریکہ کا بھی خاتمہ ہوگا. اب تک جو 75 سال اسرائیل نے زندگی گزاری ہے وہ کنفرم امریکی اور یورپی حامیوں کے ذریعے سے گزاری ہے, ورنہ اسرائیل کے اپنے اندر کوئی بھی طاقت نہیں تھی, درحقیقت پہلے بھی نہیں تھی. انہوں نے ہنڈریڈ آف بلینس ان کو پیسہ دیا, ٹیکنالوجی دی, ان کو ملٹری کی سپورٹ دی اور آج تک دے رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بہت عجیب کہ یہ مذاق ہے کہ اسرائیل کو کوئی بھی ملک سپورٹ کرے اس کو پورا میڈیا بتاتا ہے کہ فلاں نے مدد کے لیے یہ بھیجا ہے, اور کسی ایک ملک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غزہ کے لیے پانی بھی بھیج دے, اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشا. صحیح ہے, یہ سب نوٹ ہو رہا ہے, لوگ نوٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب اسرائیل ڈوبے گا امریکہ کیا کر سکے گا؟ تو جو امریکہ اپنے وجود کو نہیں سنبھال پا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, کیا وہ اسرائیل کے وجود کو سنبھال پائے گا؟ اور میرا اپنے خیال ہے کہ بہت اچھا ٹائم ہے جتنی بھی اینٹی امریکن لابیز ہیں ان کے لیے. مثلاً یوکرین کے اندر رشیا نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے, نارتھ کوریا نے ان کو کوریا کے علاقے کے اندر انوالو کیا ہوا ہے, چائنا فلپائن کی طرف ان کو انوالو کیے ہوئے ہے. ان کے پاس کیا اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک فرنٹ میں مڈل ایسٹ کے اندر باقاعدہ کوچنے کی کوشش کریں؟ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس وقت امریکہ کے پاس قطعاً ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہوتی تو وہ اس سے کہیں پہلے ایران کے ساتھ اپنی جنگ کو انجام دے چکے ہوتے. یہ کہ 40-50 سال میں وہ ایران کی طرف آگے بھی نہیں بڑھ پائے 1 انچ, اس کا مطلب یہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر امریکہ کے پاس حماس کو شکست کی بھی طاقت ہوتی تو امریکہ اندر آ چکا ہوتا. نہیں آئے وہ لوگ, نہیں آئے آج تک. تو ایک بات میں آپ کی اجازت سے کہوں گا, کم سے کم مولا علی کی ماننے والوں کی اس طاقت کو قبول کر لیجئے. یہ مولا علی کے ماننے والوں کی طاقت ہے, اس سے پہلے کسی کو یہ طاقت نصیب نہیں ہوئی تھی, الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بھی میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, غیبت صغرا میں کبھی اتنی طاقت کا زمانہ نہیں آیا تھا. یہ غیبت صغرا میں بعض لوگ ممکن ہیں کہ باتیں کرتے ہوں جس کا ان کو خود بھی اندازہ نہ ہو, لیکن کم سے کم یہ میں آپ کو سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ غیبت صغرا سے اب تک جو ہمارے پاس سیاسی طاقتیں اور بادشاہتیں بنی ہیں ان کو تھوڑا بہت میں نے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو بالکل سکون سے کہہ رہا ہوں, غیبت صغرا میں آج تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس یہ طاقت نہیں آئی تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت صغرا میں کبھی امام کی ظہور کے لیے وہ ماحول نہیں بنا تھا جو آج بنا ہوا ہے انشاءاللہ. تو آپ اور میں ایک بہت عجیب جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس جنگ کے اندر مظلومیت بھی ہے, اس جنگ کے اندر امید بھی ہے. اس جنگ کے اندر ایک ظالموں کی وحشت انگیز کارروائیاں ہیں, لیکن اس کے ساتھ مظلوموں کی کامیابی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ سے میری ایک درخواست ہے اور وہ یہ ہے, آپ مظلوم کا ساتھ دیں ضرور, قطعاً واجب اوجب الواجبات، لیکن ناامیدی مت پھیلا، مایوسی مت پھیلا، اپنی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، مقاومت کی طاقت کو کم مت سمجھیں، پوری دنیا ان کی طاقت کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اب وہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے، ہاں ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس طاقت کو کیسے حاصل کیا، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اسی جنریشن کے اندر ہوا ہے، یعنی اگر ہم حماس کو دیکھیں کہ وہ کب بنی ہے تو یہ انہی چند سالوں کے اندر ایک جنریشن کے اندر بنی ہے، حزب اللہ کو دیکھیں کب بنی ہے، اسی ایک جنریشن کے اندر، انصار اللہ کو دیکھیں وہ اسی ایک جنریشن کے اندر، اور یہ تمام کارروائی جو عراق کے اندر ہے یہ صرف اسی ایک جنریشن کے اندر ہے، تو یہ سیکھنے کا وقت ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سرخوری اور کامیابی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، ایک منٹ ایک کام، اور آخری بات میں سلسلے میں اور عرض کروں گا، اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں تو یہ بہت ناانصافی ہوگی، لہذا میں نے ان بھائی کو روک دیا، اگر میں نے سب کا نام لیا ان کی کامیابی تو میں بہت آسانی سے کہوں گا ان سب کامیابیوں کا سہرا ایک سید بزرگوار کے سر پر ہے، رہبر معظم کے سر پر ہے، انہوں نے جس تدبیر کے ساتھ ان سالوں کے اندر اس قوم کو ہدایت دی ہے، اپنی زندگی سے لگایا، اور نا امید کرنے والے حالات کے اندر جہاں سے وہ زیرو سے لے کر چلے امام خمینی کی تحریک کے بعد اور یہاں تک ہمیں لے جا کے پہنچایا، میرا خیال ہے میں کھل کر بولوں گا بدبخت ہے جو ان کی اس اہمیت کا انکار کر بیٹھے، اور ان کی علی خامنائی پروردگار عالم سے دعا گو ہیں رہبر معظم کی مزید عزت، مزید سلامتی کے لیے، مزید ان کے تابعداری اور ان کی جانساری میں افواج کی تشکیل کے لیے، تاکہ انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت ہو، اور خدا ہمیں بھی اس لشکر میں حصہ بننے کی سعادت نصیب فرمائے، ایک بار پھر تمام مظلوموں کی کامیابی کے لیے، تمام ظالموں کی نابودی کے لیے، اور انشاءاللہ ملت فلسطین کے جائز حق قدس کی آزادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد نادے، اگر یہ سوال جو آپ نے سلیکٹ کیے کم از کم وہ مجھے دیتے چلے جائیں تو اس میں کافی وقت بچ جائے گا، اور بھی دیتے چلے جائیے گا، ہاں میں اسی لیے سوال منگوا رہا ہوں، اب یہ دونوں سوال میں تقریباً جواب دے چکا ہوں لیکن پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، لکھا ہے کہ قضیہ فلسطین کا ظہور امام سے کیا تعلق ہے، کیا امام کا ظہور قریب ہے، پہلی بات تو یہ کہ کون یہ ہو سکتا ہے کہ معین کرے کہ ظہور ہے یا نہیں ہے، مثلاً کتنا قریب ہے کتنا دور ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر علامت کے طور پہ کہا جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں لیکچر کے دوران بھی عرض کیا کہ ایک مظلوموں کی طرف سے ایک اویئرنیس چاہیے امام کی تشریف آوری سے پہلے، نہ کہ ظالموں کا مکمل خاتمہ چاہیے، ظالموں کا مکمل خاتمہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کے بعد ہے انشاءاللہ، لیکن امام کی تشریف آوری سے پہلے مظلوموں کے اندر ایک آگہی چاہیے، ایک شعور چاہیے، اور ایک طاقت بھی چاہیے، ایک طاقت بھی چاہیے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر اتنی طاقت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ غیبت صغرا میں کبھی نظر نہیں آئی تھی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ طاقت کبھی نظر نہیں آئی تھی. اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ابتدائی شرائط سمجھ میں آتی ہیں امام کی تشریف آوری کے لیے، وہ شرائط پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. مجھے خود 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور اس 40 سال کے اندر مسلسل ظاہر ہے ہر طالب علم کی طرح ہم بھی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کے اعتبار سے ہماری صورتحال کیا بن رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کئی سال ایسے ہو چکے ہیں جب تقریباً سارے پزلز کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں، تقریباً سارے پزلز کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے، مجھ جیسے کو کوئی شبہ نہیں ہے، مجھ جیسے کو، کہ ہم لوگ بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں. اور جس حساب سے رہبر معظم کے جملات ہیں، میں لیکچر کے دوران یہ بات بھی کہنا چاہتا تھا، وہ مس ہو گئی، لیکن ابھی دوبارہ عرض کروں گا. ہم آپ کو جب بھی یہ خواہش ہو کہ آپ کو خالص ترین رہنمائی چاہیے، تو آپ کے پاس آسان ترین کام یہ ہے کہ آپ رہبر کے خطبات اور رہبر کی تقاریر کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں. ان کے اندر ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض اوقات کئی سال کی آپ کی پرابلمز کو کھول سکتا ہے. تو ان کے جو جملات میں ایک جملہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہم چوٹیوں سے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، یہ وقت تھکنے کا نہیں ہے، یہ وقت نا امید ہونے کا نہیں ہے، ہم چوٹیوں سے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. اور وہ اس کو پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ چوٹیوں سے مطلب ان کا، بلندیوں سے ان کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اور کچھ اور شواہد کی بنیاد پہ جو اس وقت بیان کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، وہ یہ کہ میرا خیال ہے رہبر معظم کنونسڈ ہیں کہ وہ وقت انتہائی قریب ہے، انتہائی قریب ہے انشاءاللہ. اب یہ سوالات کا ظاہر ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، اور ہم کچھ وقت تک اس کے جوابات دیں گے. اس دوران میں آپ لوگوں کے دماغ بالکل تھک جائیں گے، جب تھوڑا تھکنے لگیں گے تو میں 2-4 درود بھجوا کر ایک آدھ لطیفہ سنا کے اس کو فریش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر ایک ٹائم پہ آ کر میں دیکھوں گا کہ نہیں، اب یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے ہیں، تو پھر میں وہاں پہ ختم کر دوں گا. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریفریش کرتا رہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد. آج کے نوجوان کا ان حالات میں کیا فرض بنتا ہے؟ جو بھی طاقت ہے، جو بھی طاقت آپ کے پاس ہے پازیٹیو، اس کو فلسطین کے مقاومت کے کوز میں استعمال کر. آپ سائنس میں کچھ سیکھ رہے ہیں، اتنا اچھا سیکھیں کہ ان کے کام آ سکیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا کی کوئی طاقت ہے، اتنا اچھا استعمال کریں کہ ان کے کام آ سکیں. تو جو بھی طاقت آپ کے پاس ہے، پہلے ہم لوگ کبھی مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہوں، اس وقت کو استعمال کریں اور کسی طریقے سے اس مقاومت اور اس تحریک کے اندر اپنا کوئی حصہ انجام دے سکیں. رہبر معظم نے جو اسپیس ہے، ویژول انٹرنیٹ اور اس انفارمیشن کے اسپیس کو، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. تو اگر آپ کے اندر اس کی کوئی اسکل ہے، میرے جیسے لوگ شاید اتنا زیادہ نہ بیٹھ سکیں اس کے اوپر. ہمارے پاس مثلا، میرے پاس شاید ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر. جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی اس طاقت کو، صلاحیت کو، اس شوق کو استعمال کریں اور حق کے لیے اس کی کوئی رزلٹ ہے. لکھا ہے ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں پاکستان میں رہ کر، ہم فلسطین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں. میں نے کہا جنگ پہ جا سکتے ہیں، کون جا رہا ہے پتہ نہیں، خیر. لیکن بہرحال لکھا ہے نہ ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے، ہم فلسطین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ جہاں جا سکتے تھے وہاں پہ بھی نہیں کی تھی، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پہ رہ کر نہیں کی تھی آپ نے، الحمدللہ. یہاں پہ رہ کے جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میرا اپنے خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مشکل فلسطین کی پیسہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے ہم کوئی ڈونیشن دے کے کام کر لیں گے. مشکل فلسطین کی یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ان کے پاس بندے کم ہیں، نہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایران میں اگر بات کریں تو تقریباً 24 لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کی تھی اس بات کے لیے کہ ہم جانے کو تیار ہیں. عراق کا تو مت پوچھیں آپ، اور باقی ممالک کا. تو نہ بندوں کی کمی ہے، نہ اس کی. آواز اٹھانا سیکھیں، آواز اٹھانا سیکھیں، اور مؤثر آواز کیسے اٹھائی جائے، مؤثر آواز کیسے اٹھائی جائے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، ہماری دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے، لیکن آواز میں تاثیر کم ہوتی ہے. آواز کی تاثیر کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو کیسے پروڈکٹیو کیا جائے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اس کے اپنے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. لکھا ہے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں نے اس کے اوپر عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. لکھا ہے پاکستان کو اس ذلت آمیز زندگی سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے سیاسی اور معاشی حالات کے مطابق. بہت بڑی فہرست بن جائے گی اگر میں آپ سے یہ کہوں، لیکن میں آپ سے سب سے پہلے ایک بات کہوں گا جو آپ شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، اپنے اعتماد کو بحال کریں، اپنے اعتماد کو بحال کریں. کوئی فوج اسلحے کے نہ ہونے سے نہیں ہارتی ہے، اعتماد نہ ہونے سے ہارتی ہے. یہ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کولڈ وار تھی اس کے اندر دیکھا ہے. رشیا کے جو اسٹورز تھے وہ ایٹامک بیلسٹک میزائل سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہار گئے، وہ ہار گئے کولڈ وار. اس کے اندر اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہیں ان سے، اور سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ وہ غرب کے پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کر سکے. آپ اپنی تمام اسکلز کو استعمال کر کے، خدا پہ اعتماد کو استعمال کر کے اپنے اعتماد کو بحال کریں. یہ جو ہم مینٹلی سرنڈر ہو جاتے ہیں، غلامی ذہنیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ سب سے بڑی شکست ہے. اس بیریئر کو کسی طریقے سے توڑیے. سائنس میں گھستے ہیں جاتے ہیں، ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں، اعتماد کے ساتھ جائیے، اپنے کام کو کرنا سیکھیے. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا، چالو کام مت کریں، جو کام کرنا ہے اچھے طریقے سے انجام دیں. اگر کوئی یہ بات سیکھ لے، اعتماد اس کے اندر ہو اور کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹیکنالوجی اس وقت ایسی نہیں ہے جو مثلاً ایران کے جوان حاصل نہیں کر پائے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو 40 سال پہلے بسکٹ نہیں بنا پاتے تھے، ان کو وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا تھا. اب اس وقت دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ نہ جا سکے، کیونکہ انہوں نے اپنے اعتماد کو حاصل کیا. اس میں ولایت فقیہ کا جو نظام تھا، رہبریت تھی، معنویت تھی، اس نے ان کو ہمت دلائی. تو سب سے پہلا کام پاکستانیوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اس غلامانہ ذہنیت سے. اور یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ خود غلام، ابن غلام، ابل غلام ہیں، خود بھی غلام ہیں، اولاد غلام ہیں، اور ان کی اولاد بھی غلام ہیں. ان کے پیچھے اگر جاتے ہیں تو ہم سوائے غلامی کے کچھ نہیں سیکھ پاتے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس غلامانہ ذہنیت کا بیریئر ٹوٹنا چاہیے، انسان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر جو خدا نے اس کو دی ہیں. اور یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ ولایت فقیہ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ثابت ہو چکی ہے، تو ہم کیوں محروم رہیں گے اس سے. لکھا ہے کہ نبی نے بیت المقدس کے حوالے سے اپنی امت کے لیے کیا فرمایا تھا، فلسطین کے لیے تمام مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے پاس دو راستے تھے، کہ میں ہسٹری میں جاتا اور پھر وہاں سے واپس آتا. میں نے کہا کہ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا ابھی، ورنہ اس کی کہانی بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے، ہم موجودہ حالات سے تھوڑا سا فاصلے پہ آ جاتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے بتایا، الحمدللہ نقی ہاشمی صاحب تشریف لائیں گے پرسوں، ضرور اس میں شرکت فرمائیے گا تاکہ آپ اور زیادہ وہ ڈیپتھ کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ پائیں گے. لیکن میں اس کے لیے یہ صرف عرض کروں گا کہ اگر آپ کو فلسطین کے بارے میں پڑھنا ہے تو صرف ان روایات کو دیکھ لیجیے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے بیت المقدس کے بارے میں ہیں. امام کیوں بیت المقدس تشریف لے کے جائیں گے؟ امام کی آخری جنگ جو سفیانیوں کے ساتھ اور دجالیوں کے ساتھ ہے، وہ بیت المقدس کے اندر ہے. کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہاں کوئی طاقت ہے جو امام کا ساتھ دینے کھڑی ہے، ورنہ امام وہاں پہ کیسے جا کر دشمن، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو مطمئن رہیے کہ آپ رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت عجیب ٹریک ہے جس کے اوپر اس وقت ہم کھڑے ہیں. میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کہ شاید امام کی تشریف آوری سے پہلے مسلمانوں کی طاقت کا محور بیت المقدس ہوگا، اور وہاں سے کھڑے ہو کر امام دنیا کے تمام دجالوں کو اور شیطانوں کو للکار رہے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے وہ آخری مارکہ شروع ہو رہا ہوگا. کیا چین اور روس اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کسی سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ سے زیادہ مہربانی دکھائے گا. نہیں، آپ سب سے زیادہ مہربان ہوں گے. چین اور روس ساتھ دے گا اس وقت جب ان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوا ہے. روس کبھی بھی ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا اگر ایران کمزور ہوتا. جب روسیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی پالیسیز کامیاب نہیں ہوں گی امریکہ کے مقابلے میں جب تک وہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، تو انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. چائنیز بھی اسی طریقے سے، بس وہ ہم سے ہمدرد نہیں ہیں، لیکن ان کے مفاد کا تقاضا، ان کے انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جمہوری اسلامی کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، تو وہ اس وقت ساتھ دیں گے. لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، ہم کمزور پڑ جائیں اور کہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے. کوئی ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا باہر سے. आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। जो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी गलती रहती है मामूलन, वो ये कि समझते हैं दूसरों को या बेवकूफ़ बनाकर या उससे मदद मांगकर कोई ज़िंदगी गुजार सकता है, ना वो कभी मदद मुखलसाना करेंगे और ना कोई इतनी लंबी मुद्दत बेवकूफ़ बनेगा। आपको अपने पांव पे खुद खड़ा होना होगा और उसके लिए अपनी कौम पे एतमाद करना होता है, ना कि अपनी कौम को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते रहो और अपनी कौम के ऊपर ही खुद ही जुल्म करते रहो। कौम पे एतमाद उस वक्त करना होगा जब हत्ता वो आपके खिलाफ भी कोई बात कर रहे हो। तो जब तक आप उनकी क्रिटिसिज्म को कबूल नहीं करेंगे और कौम पे एतमाद नहीं करेंगे, कौम ताकत नहीं पकड़ेगी। कौम ताकत नहीं पकड़ेगी, आप भी जलील होते रहेंगे, दुनिया के सामने भिखारी बनते रहेंगे। ये दुनिया भर का फॉर्मूला है। इन सब में अगर अमेरिका लड़ता है तो इससे सबसे चीन और रूस डॉलर की ताकत खत्म, यानी अगर हाँ इनकी बात सही है, मैंने लुबे लुबाब समझ गया हूँ कि अमेरिका अगर इस मैदान में कूदेगा, मैंने अर्ज़ किया कि इसराइल के साथ अमेरिका भी डूब जाएगा और अमेरिका का डॉलर वॉलर तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको इस वक्त बहुत सुकून से कह सकता हूँ अमेरिका के पास हत्ता पैसा नहीं है इस जंग में कूदने के लिए, हत्ता पैसा भी नहीं है इनके पास, बंदे तो हैं ही नहीं कतन। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इसराइल के पास भी बंदे नहीं है जंग लड़ने के लिए। ये ख्वाब है जो इन्होंने हमें दिखाया था कि हम मसलन इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं। अभी जाके आप इनकी सोशल मीडिया के ऊपर इनके फौजियों की कारनामों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनसे हमें डराया गया था। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिखा है कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे से गायब है, इस दफ़ा सऊदीया, कतर, ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं। खबर है कि यूक्रेन को पाकिस्तान से असलाह दिलवाने वालों ने पाकिस्तान को इसराइल को असलाह देने का मुतालबा किया, इस पे काम जारी है। ये अंदर की खबर आपको बताओगी, मुझे नहीं पता है। बहरहाल बगौल क्या आपको पाकिस्तान अमली मैदान में, आलमी मैदान में कहीं दूर दूर तक भी नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है नज़र आना भी नहीं चाहिए था। क्यों? जब आप अपनी ही कौम के साथ एक जंग में मुलव्विस हों तो आप किसी दूसरे दुश्मन को कैसे ललकार सकते हैं? हम अपने ही अंदर एक मुसीबत में मुब्तला हैं। और ये भी मैं अर्ज करता चलूं, इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, ये हम सब के सामने है। और ये भी अर्ज करता चलूं कि ये जो हमास के खिलाफ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसमें शायद 60-70% इंडियंस का हाथ है, इंडियंस की मीडिया टीम्स का हाथ है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की रिसर्च मौजूद है, उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्च की है कि कितनी इंडियन बनी हुई कंपनीज सिर्फ एक एजेंडा पे काम करती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इमेज खराब करनी है। तो ये इस वक्त दोनों का एक नेक्सस है, इंडिया का और इसराइल का, और उसने मीडिया की जंग चलाई भी है। आप मीडिया की जंग को देखिए बीबीसी और सीएनएन के ऊपर, किस तरीके से बीबीसी दो दिन तक बोलता है इसराइल के हमले के नतीजे में हॉस्पिटल, और अचानक चेंज करता है बम धमाका। ये दोनों ने ये किया है, बीबीसी ने भी और सीएनएन ने भी। तो ये हम सब के सामने है। लिखा है कि आज के वाकयात से इसराइली फौज की कमजोरियां सामने आ रही, तो क्या वजह थी कि 1975 की जंग में इसराइल मुतअद्दिद अरब मुल्कों पर एक साथ कब्जा करने में कामयाब हो गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक मुकाबला इसराइली हुकूमत और अरब हुकूमतों का है, इसराइल जीतेगा। जब मुकाबला इसराइली हुकूमत और अरब अवाम का है, अब इसराइल हारेगा। हुकूमतों से जीतेगा, चूंकि वह हुकूमतें इन्हीं की बिठाई हुई हैं, ये इन्हीं के गुलाम हैं जो वहां पे बैठे हैं। तो अगर बात हुकूमतों की हुई तो यकीनन इसराइल जीतेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जमहूरी इस्लामी ने जो बहुत बड़ा कारनामा किया, उसने हुकूमतों को स्किप किया और अवाम को ताकत दी है। इसके नतीजे में अब इनसे जीतना इसराइल के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो वो लुबनान की हुकूमत से जीत जाते लेकिन हिजबुल्लाह से हार रहे हैं, और वो फतह से जीत जाते लेकिन हमास से हार रहे हैं। अवाम अहम है। और पाकिस्तान में भी मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान में अगर हमें कुछ करना है, अवाम को एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम मांगते रह जाएंगे हमेशा। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये इख्तलाफ टू स्टेट सोल्यूशन से ही ख़त्म होगा, लेकिन ये कहा जाता है कि अनकरीब इसराइल ख़त्म हो जाएगा। आप इस पर रोशनी डाल दें, बिल्कुल अगर टू स्टेट सोल्यूशन से मामले को ख़त्म होना होता तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 75 साल में ख़त्म हो चुका होता। दो नस्लें होती हैं, 75 साल भुलाने के लिए काफ़ी हैं। टू स्टेट सोल्यूशन से अगर ये ख़त्म होना होता, फ़लस्तीनी एक इंच भी देने को तैयार नहीं होंगे, اور اسرائیل کو یقیناً یہ زمین خالی کرنی پڑے گی اگر جتنے عرصے تک بیٹھے رہیں گے یہ سوچتے رہیں فلسطینی بھول جائیں گے کہ وہ حصہ ہمارا تھا، یہ نہیں ہونے والا ہے، 75 سال نے یہ ثابت کیا ہے۔ اور اب اس حملے کے بعد تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ تصور کریں، میں اپنا جملہ کاٹ کے کہتا ہوں، جس بچے کے ماں باپ بمباری میں مرے ہوں گے، شہید ہوں گے، یہ بچہ قبول کرے گا اسرائیل کو؟ ابھی کتنے بچے ہمارے پاس ہیں جن کے ماں باپ شہید ہو گئے، وہ اکیلے رہ گئے، یہ بچہ قبول کرے گا؟ جس بچے کو آپ نے دیکھا وہ اپنے شہید ہوتے ہوئے بھائی کو شہادت پڑھا رہے کلمہ شہادت، یہ جو بچہ زندہ بچ گیا یہ اسرائیل کو قبول کرے گا؟ ایک نسل اس درس کو لے کے زندہ ہوگی کہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کو مارا ہے، انہوں نے ہمارے بھائی بہنوں کو مارا ہے، اور یہی نسل تھی جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے میدان کے اندر۔ تو آپ بھول جائیں اس مسئلے کو کہ یہ قبول کیا جائے گا، اسرائیل کو ختم ہونا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اگر ایران بھی حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ واقعی حملہ کرے گا؟ اگر کرنا ہے تو کیا نتائج ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس وقت امریکہ کے پاس حملہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی اس کے پاس گراؤنڈ ہے۔ بائیڈن یقیناً ان کو یہ کہہ کے گیا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اگر جنگ شروع ہو گئی، تم بھی مرو گے اور ہم بھی مریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنگ نہیں کرنا، ورنہ دونوں مارے جائیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ کے، دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، اگر امریکہ کو یہ طاقت ہوتی کہ وہ ایران اور حزب اللہ سے لڑ سکے تو 50 سال ہو گئے ایران کو ختم کر چکا ہوتا، وہ یہ اس وقت ختم کر چکا ہوتا جب ایران اس سے کہیں زیادہ کمزور تھا، جب 91 میں 32 ملکوں کی فوج لے کر آئے تھے عراق کے، تو اصل ہدف ایران تھا، 91 میں ختم نہیں کر سکے تھے، اب تو اس سے بہت آگے بات چلی گئی ہے۔ تو آپ بھول جائیں اس معاملے کو کہ ایران امریکہ اب کچھ کر پائے گا ان کے خلاف۔ لکھا ہے، موجودہ فلسطینی مزاحمت اور محور مقاومت کی حمایت اور شمولیت کیا آخری نبرد کا آغاز ہے؟ بالکل، میں اس کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں خفت اور ذلت کے ساتھ صلح کو قبول کرے، ٹروس کو یعنی سیز فائر کو قبول کرے، اور تمام تر ذلت کے ساتھ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرے، چونکہ اگر وہ جنگ میں کودے گا تو کنفرم اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ حماس صرف حزب اللہ اور انصار اللہ کی مدد سے مقاومت دکھا رہا ہے جبکہ ان کے لوگ مر رہے ہیں، باقی دنیا کے لوگ خاموش کیوں ہیں، ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میں تقریباً ایک بات سے کہوں گا، یقین سے کہوں گا، باقی پوری دنیا ساتھ دے تو مظاہروں کے علاوہ کیا کر سکے گی؟ کیا مثال کے طور پر آپ ساتھ دینے میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ مثلا یو کے سے لوگ اٹھ کے آئیں گے کہ وہ فلسطین میں جنگ لڑیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کافی حد تک ابھی ہو رہا ہے۔ ہاں ایک بات ہونی چاہیے مجھے، کہ پوری دنیا میں، یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں، اس کی عوام اپنی حکومتوں کے پاس جا کر کہے کہ تم یہ ظلم کس کے نام پہ کر رہے ہو، صرف صہیونی لابی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ میرے خیال میں یہ اویئرنیس بھی امریکہ میں اب کافی ڈیولپ ہوئی ہے، آپ نے یو کے اندر مظاہرہ دیکھا ہوگا، جو کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا مظاہرہ لگتا تھا، اب مجھے نہیں معلوم اس کی اس پریسائز نمبر کتنا تھا، لیکن عظیم و شان مظاہرہ ہوا تھا جو انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر دباؤ دیا تھا کہ ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے اسرائیل کے بجائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ذرا ایک جملہ سنیے گا، میں بعض اوقات سوالوں سے بہت مزے لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی مزے لیں تاکہ آپ کی تھکاوٹ تھوڑی سی کم ہو۔ سوال یہ، آپ نے کہا کہ حماس طاقتور ہے، یمن اس سے زیادہ، حزب اللہ اس سے زیادہ، ایران اس سے زیادہ، لیکن پاکستان ایران سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ میں پاکستانی ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جملہ کہوں، لیکن بھائی میرے تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹی کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ میرا ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن مجھے کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کا خیال کرنا پڑ رہا ہے، نہیں ہے اتنا طاقتور، کس نے کہہ دیا، وہ مثلاً چل جائے گا تصویر میں، لیکن بہرحال میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ پاکستان اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز میں نہیں ہے۔ ایک ملک کی طاقت کو ڈیفائن کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ایک پیرامیٹر آئیڈیالوجی ہوتی ہے، دوسرا پیرامیٹر لیڈرشپ ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مشکل ہے۔ آئیڈیالوجی میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری پرابلم ہیں اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پر۔ تو یہ ازمپشن صحیح ازمپشن نہیں ہے، اللہ کرے کہ پاکستان اتنا طاقتور انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ کیا طوفان قدس کی پلاننگ صرف حماس نے کی تھی یا تمام مظاہرتی گروپ جیسے کہ حزب اللہ وغیرہ اس میں شامل تھے؟ نہیں، میرے خیال میں پلاننگ صرف حماس نے کی تھی،
اور حماس کے فوجی حصے یعنی القسام بریگیڈ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سب کو نہیں بتایا تھا. حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی سب کے سب آگاہ نہیں تھے. بظاہر یہ لگتا ہے. لکھا اگر اس کی پلاننگ میں تمام مجاہدی گروپ شامل تھے تو صرف فلسطینی اور حماس ہی کیوں اس سب برداشت کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی وجہ بتا دی, چونکہ یہ حملہ غزہ میں ہوا ہے, غزہ پہ ہو رہا ہے, اور غزہ میں حماس ہے اور فلسطینی کے جو باقی گروپ ہیں وہ مغربی کنارے کے اندر ہیں, مغربی کنارے کے اوپر وہ موومنٹ وہاں سے نہیں ہوئی تھی. لکھا ہے غزہ اور حماس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یعنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ کہے کہ مثلا لاہور میں ہو اور ٹویوٹا کرولا میں کیا فرق ہے. ایک گاڑی کا نام ہے, ایک شہر کا نام ہے. غزہ ایک علاقے کا نام ہے, حماس ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے, ایک موومنٹ کا نام ہے. تو دو بالکل علیحدہ چیزیں. صحیح ہے, لیکن جس کسی نے پوچھا ٹھیک ہے, اس کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے. میں صرف, اچھا یہ بھی ہے کہ میں سوال کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں اس کی تحقیر کرنا چاہ رہا ہوں, بخدا نہیں تحقیر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریفریش کر دوں. چائے نہیں پلا سکتا تو لیکن کم از کم ہنسا سکتا ہوں, تو اس خاطر میں یہ کر رہا ہوتا ہوں. رہبر معظم نے فرمایا کہ اسرائیل 25 سال بعد نہیں دیکھے گا. اب کتنا وقت باقی ہے؟ کچھ آپ بھی کرو, نیٹ پہ جا کے سرچ کر لو کتنے. مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو سارے کام, یہ تو آپ بھی کرو. ہاؤ ڈز اسلام ڈیفائن پولیٹکس؟ وائی اسرائیل کالونی واز میڈ آن لینڈ آف فلسطین؟ یہ پھر دوبارہ ہسٹری میں جانا پڑے گا. پہلا کوشچن ہے کہ اسلام پولیٹکس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ولی فقی کے نظریے کو پڑھیں, اس کے اندر آیت اللہ مصباح یزدی کی بہت اچھی کتاب ہے ولایت فقی کے اوپر, اس میں اس کو بہت اچھا ڈیفائن کیا گیا ہے. دوسری بات ہے کہ کیوں اس کے اوپر بنایا, اس کی وجہ پھر میں عرض کروں گا. تاریخ میں جانا پڑے گا. ان کو اپنے یہودیوں کو دھوکہ دینا تھا کہ ہم ریلیجیس کلر کے ساتھ ہیں, جبکہ صہیونیوں کا کوئی ریلیجیس کلر نہیں ہے. یہ صرف امپیریلسٹ پاور تھی, لیکن یہودیوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پہلے صہیونی دوسرے ملکوں کو سوچ چکے تھے. ایک زمانے میں سوڈان کے بارے میں بھی سوچا تھا, ایک زمانے میں ارجنٹائن کے بارے میں بھی سوچا تھا. 1906 کے قریب جا کر یہ طے کیا کہ ہم فلسطین میں بنائیں گے, چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم فلسطین کا نام نہیں لیں گے تو یہودی اتنا ساتھ نہیں دیں گے. اس خاطر لکھا ہے کہ روسی نمائندے کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کے واقعے سے تقریباً مہینہ پہلے امریکہ نے یوکرائن کی فوجی امداد بند کر دی تھی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سی آئی او کو طوفان اقصی کے بارے میں علم تھا, لیکن اس نے موساد کو خبردار نہیں کیا. کیا رائے آپ کی؟ یہ اندر کی خبریں میرے پاس بالکل نہیں ہوتی ہیں. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, میرے پاس صرف وہی خبریں ہوتی ہیں جو اخباروں میں اور چینلز کے اوپر آتی ہیں. یہ اندر والی باتوں کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو آپ ایسی کوئی بات مجھ سے مت پوچھا کریں. لکھا ہے کہ پیغام اتحاد کی اشد ضرورت ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, میں اس میں کوئی تبصرہ فی الحال نہیں کروں گا. بالکل ضرورت ہے, ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لکھا ہے حماس جو اسرائیل پہ حملہ جوابی کر رہا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا؟ جوابی کارروائی کے بارے میں بتائیں. ہاں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات تھی جو رہ گئی ہے. اب آپ کی مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی, چونکہ یہ پوائنٹ رہ گیا تھا, اس کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے تھا. میں چند منٹ لوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹائم کا فیکٹر کس کے ہاتھ میں ہے, اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مقاومت اسرائیل کو نفسیاتی طور پر تھکانے کی کوشش کر رہی ہے. مقاومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا نیکسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے, تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر کے دکھاؤ. تو وہ اپنے جو یرغمالی ان کے پاس ہیں, اسیر ان کے پاس ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے. حزب اللہ کوئی میجر اٹیک نہیں کر رہی, چھوٹے موٹے اٹیک کر رہے ہیں, انوالو کر رہے ہیں, لیکن میجر اٹیک نہیں کر رہے. حماس بھی کوئی میجر اٹیک نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان سے کہہ رہے ہیں تم اپنا کارڈ شو کرو, تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ شو کرو. بمباری کر لی, وہ افیکٹو نہیں تھا, نیکسٹ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میرا اپنے خیال ہے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب انسان اٹیک کرتا ہے تو اپنی ویکنیس کو ایکسپوز کرتا ہے. تو جو مقاومت ہے وہ ان کے اٹیک پر ان کی ویکنیس کے ایکسپوز ہونے کا انتظار کر رہی ہے, اور دوسری بات ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پہ تھکا رہی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکے, تم ساتھ اتنا کچھ ہو گیا, تم کچھ نہیں کر سکے. تو یہ کسی غلطی میں کچھ کر بیٹھیں اور اس کے بعد ان کو سزا اٹھانی پڑے. تو میرا اپنے خیال ہے مقاومت صبر کے ساتھ, چونکہ اب ان کا میرا خیال ہے جوائنٹ کنٹرول روم بن چکا ہے. پہلے پلاننگ صرف حماس نے کی تھی,
اماس نے پلاننگ کر کے اپنے کام کو انجام دیا تھا، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اوپنلی وہ یہ کہ ان کا کوئی جوائنٹ کنٹرول روم بن چکا ہے جس میں مقاومت مل کر اپنے کام کو انجام دینا چاہ رہی ہے، سب مل کے صبر کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایکسپوز کریں اور اس کے بعد پھر کوئی ریئیکشن ہو اور جو بہت سالڈ ریئیکشن ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ کیوں ریئیکشن نہیں لیتا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس لیے اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے تو مقاومتی طاقتیں جواب دیں گی، لیکن اگر وہ شہری علاقوں پہ بمباری کر رہے ہیں تب مقاومتی طاقتیں کیوں جواب نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس سے اسرائیل کی جو کچھ بدنامی ہو رہی ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ بندے ہر صورت میں شہید ہونے، لیکن شہید ہونے کے ساتھ نتیجہ بھی ملنا ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کود جائیں اور شہید ہو جائیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کود جائیں پلاننگ کے ساتھ اور نتیجہ لے کے واپس آئیں، یہ ضروری ہے۔ تو وہ اس بات کا انتظار کریں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوا، میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، اسرائیل زیادہ دیر انتظار نہیں کر پائے گا، تو ود ان اے ویک اور 10 ڈیز میرا خیال ہے۔ 2006 میں جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی تو ہم لاہور آئے تھے اور ہم نے یہاں پر کچھ عرائض پیش کیے تھے اور ایک ٹائم دیا تھا کہ ہمارے خیال میں جنگ اتنے دن کے اندر بند ہوگی، اس پہ ہمارا تکا چل گیا تھا۔ اب پھر ہم ایک تکا چلا رہے ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن میرا خیال ہے ودن اے ویک اور 10 ڈیز جنگ کا نقشہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ انہوں نے ایک تھیوریٹیکل کوشچن کیا ہے کہ مسجد اقصی کی زیارت کے اوپر کوئی واضح حکم کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اگر میں اس طرح بیک گراؤنڈ میں جاتا رہوں گا ہم بہت اسکیٹرڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا صبر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالآخر ایک حد تک ساتھ دے گا، وہ پیچھے ایک انوائنگ ٹون ٹون پیچھے سے لگی ہوئی ہے، وہ خود بھی ایک مشکل، لیکن بہرحال کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے بعض اوقات اندازہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ریلی پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے علماء خاموش کیوں ہیں؟ اب میں کیا بولوں، یعنی یا تو یہ ہے کہ ہم دکھا نہیں پا رہے، یا تو یہ کہ ہم دکھا نہیں پا رہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں مسلسل کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیز ہو رہی ہیں، مسلسل علماء بیان دے رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ خاموش ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون خاموش ہے، مسلسل تو میں بیانات سن رہا ہوں علماء کی طرف سے اور آپ کے شہر کے اندر بھی، تو مجھے احساس نہیں کون خاموش ہے۔ بار بار ایک سوال آ رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اس کے جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ لکھا ہے ایران نے جو بلیک جھنڈا مشہد میں دوبارہ لگایا ہے، دوسری بار لگایا اور یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے اور بدلہ لیں گے، اس کا کیا، ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم ایک باؤنڈری کو کراس کرو گے ریڈ لائن کو، اس کے بعد بچنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ ریڈ لائن دو ہیں، نمبر ایک غزہ پہ گراؤنڈ انویژن جس کے اوپر مقاومت کیلکولیٹڈ کام کرے گی۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں، اس کو ذرا تحمل سے سنیے گا۔ مقاومت میں ایک خوبی ہے، یہ اپنا گراؤنڈ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اپنا فیصلہ اپنے وقت پہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ مثلا جب انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے امریکنز کے ایرانی ود ان فیو آورس جواب دیں گے، ایرانیوں نے ٹائم لیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی کیلکولیشن پہ جواب دیں گے۔ آپ نے دیکھا حزب اللہ نے کہا کہ ہم جواد مغنیہ کا، عماد مغنیہ کا بدلہ لیں گے لیکن اپنی کیلکولیشن کے حساب سے لیں گے۔ نصر اللہ سید نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے تو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بدلے میں امریکن جنرلز کو اڑا سکتے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ کر سکتے تھے لیکن یہ بہت کم قیمت ہوتی اگر ہم یہ لیتے۔ تو انہوں نے عماد مغنیہ کے لیے اور جواد مغنیہ کے لیے بھی یہ کہا کہ ہم یہ کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے ٹائم کے اوپر لیں گے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن کل یا پرسوں انہوں نے ایک اور بدلے کی بات کی جو انہوں نے 21 میں شہید ہوئے تھے، تو وہ اپنے ٹائم کے اوپر اپنا کام کرنا چاہیں گے، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اس میں دیکھیں اس کوالٹی میں ایک خوبی ہے، اس کوالٹی کا راز کیا ہے؟ ایک دفعہ لیڈرز پبلک کے پریشر کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیڈرز پبلک کے پریشر پہ فیصلے نہیں کرتے۔ میں پاکستان کے اندر یہ بہت دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء بعض اوقات پبلک کے پریشر کے اوپر سرنڈر ہو کے فیصلے کرتے ہیں، یہ کمزوری ہے ہماری۔ ہماری عوام کو وفاداری اتنی ہونی چاہیے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ لیڈرشپ کے فیصلوں کے انتظار کرے، لیکن ظاہر ہے اس اعتماد کو بنانا آسان کام نہیں ہے، اس اعتماد کو بنانا بہت مشکل کام ہے۔ پاکستان میں مسلمان ہیں یا باقی ملک میں ہیں، فلسطین کو کھانا کیوں نہیں بھجوا رہے تھے؟ میں کیا بولوں، اگر صرف یہ بات ہوتی کہ بھائی ہمارے پاس کھانا کم ہے، آپ کھانا بھجوائیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بھنے ہوئے مرغے بھی وہاں بہت پڑے ہوتے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ فلسطین کو باہر نکالنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں، نہیں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تباہی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا مسئلہ ہے. اب وہ تو اسرائیلی بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینی وہاں سے نکل جائیں تاکہ وہ قبضہ کر سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مقاومت کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ وہاں پر اسٹینڈ کر سکیں، اور اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے رفح کی کراسنگ. رفح کی کراسنگ کو کھولنا پڑے گا، مصر کو اس کو کھولنا پڑے گا، چاہے اسرائیل ناراض ہو یا نہیں ہو، چونکہ اسرائیل نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم رفح کی کراسنگ کھولو گے تو ہم ٹرکس کے اوپر بمباری کریں گے. تو مقاومت کو، مصر کو یہ سمجھانا پڑے گا پریشر کے ذریعے سے کہ تمہیں سرنڈر کرنا ہے، رفح کی کراسنگ کو کھولنا ہے تاکہ وہاں سے مدد آ سکے. آج میرے خیال میں جمعے کا دن ہے، اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن میں رفح کی کراسنگ کھلنی چاہیے، میرا اپنے یہ خیال ہے. ہمارے پاس مصر نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم روزانہ 20 ٹرک الاؤ کریں گے، 20 ٹرالرز، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں 20 ٹرالرز کچھ بھی نہیں ہوتا اس اتنی بڑی آبادی کے. تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پورا کھولے تاکہ کئی 1000 ٹرالرز جو وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں وہ اندر جا سکیں. یہ میرے خیال میں 2-3 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال پوچھا ہے انہوں نے ایک کارٹون کے بارے میں کہ جس میں آگے کی پریڈکشنز کچھ نظر آ جاتی ہیں. اب ظاہر ہے میں اس کا بالکل فیلڈ بالکل علیحدہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، کسی اور موقع پہ ہوا تو عرض کر دوں گا. لکھا ہے کہ بین پاکستانی قوم یا مملکت ہماری اسٹانس کیا ہونا چاہیے باوجود اس کے کہ اسرائیل نے یو این کی جورسڈکشن کی خلاف ورزی کی ہے؟ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو ہر صورت میں یہ کہے کہ تمہارا وجود بھی غلط ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے قبضے کرنے کے اندر 1948 کے بعد وہ سب کا سب غلط ہے، اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اسرائیل اکوپائڈ فلسطین پہ حملہ کر دیا، اینڈ ایٹ لیسٹ وٹ شوڈ بی اور رول ان دس کانفلکٹ. میں نے کئی دفعہ اس سلسلے میں عرض کیا. لکھا ہے زینبیون مقاومت میں کس نظر سے دیکھی جاتی، بس انہوں نے لکھا ہے یا تھی نہیں لکھا. اور زینبیون اسرائیل کے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہے اگر انہیں حصہ دیا جائے، اور ان پر اتنے اعتراضات کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا وجود ہضم نہیں ہوتا ہے؟ ہاں یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے کہ مثال کے طور پر جو لشکر بنے تھے شام کے اندر، ان کی نیچر کیا رہی؟ آیا وہ اسٹیبل رہے، اور یا ان کا وجود باقی رہا، یا وہ ڈیزالو کر دیے گئے؟ اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی انسائیڈر رپورٹ لانی پڑے گی، میرے پاس اس کے اوپر واضح معلومات نہیں ہے. آخری سوال اس سلسلے میں، پاکستان میں اتنے زیادہ انقلابی دعوے دار، لیکن پاکستان میں حزب اللہ، حماس، یمن اور عراق کی طرح مزاحمتی گروپ کیوں نہیں ہے؟ شکر کرو کہ ابھی ہم لوگ ملیٹنسی کے اس لیول پہ نہیں آئے ہیں. یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ سننے اور کہنے کو بہت اچھا لگے گا آپ کو، لیکن آپ نے جن ملکوں کے نام لیے وہ داخلی جنگوں کے اندر آخر کے اوپر پہنچ گئے تھے، تب یہ کام ہوئے. مثلا ظاہر لبنان کا نام لیا ہے، فلسطین، یمن اور عراق، یہ وہ سب ملک ہیں جن کے اندر سب کا سب نظام ختم ہو گیا تھا، یا حتیٰ شام. تو ابھی الحمدللہ پاکستان کے اندر سول وار کی وہ کیفیت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ادارے اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے پہلے وہاں تک پہنچانا ہے، نہیں، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے، اور اپنی اسکلز کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس کے اوپر ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، آپ نے بہت صبر و تحمل دکھایا، پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.